शनाय तेरी पाक रूह पर सलाम शौर नैनवा का हर्ष आरे इश्क तेरे नाम
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أوصيكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى پروگرام آج ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی صاحب کے عنوان سے اور میں نے جس آیت کا انتخاب کیا میرا خیال یہ ہے کہ ویسے تو ڈاکٹر صاحب کو اگر انشاءاللہ صحیح طرح سے وضاحت اور ان کے بارے میں بات کی جائے تو بہت ساری آیات ہیں کہ جن کا مزداق انشاءاللہ شہید ڈاکٹر محمد نقوی صاحب قرار پاتے ہیں لیکن میں نے اس آیت کا جو انتخاب کیا ہے جب میں حالات کو انشاءاللہ تھوڑا بہت بیان کروں گا کہ جن حالات میں شہید ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے کام کیا ہے تو دیکھیے گا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ واقعاً ایک حقیقی معنی میں شخصیت تھی کہ جس نے جہاں بہت ساری قرآن کی آیات پر عمل کیا ہے وہاں یہ آیت یقیناً اس شخصیت کے اوپر صحیح طرح سے منطبق ہوتی ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے کہو, یعنی رسول اللہ کو عموماً خدا جب کہتے نا قل تو عموماً رسول اللہ مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ سے کہا کہ کہیے ان سے کہیے انما اوصیکم بواحدہ کہ میری تو ایک وصیت ہے بلکہ تقریباً منحصر وصیت ہے یعنی صرف اور صرف ایک ہی وصیت ہے. اس طرح سے انما کا جلا استعمال ہوتا ہے اور وہ کیا ہے, انما اوصیکم بواحدہ ان تقوموا للہ قیام کرو اللہ کے لیے مثنا و فرادا چاہے تم دو ہو یا تم ایک ہو. وضاحت کرنے والوں نے کہا کہ یہاں دو سے مراد یہ کہ چاہے تمہارا یہ قیام گروہی صورت میں ہو یا تمہارا یہ قیام اکیلے ہو فردی صورت میں ہو اللہ کے لیے قیام کرو. ڈاکٹر محمد علی نقوی, اور اگر ہم پہلے چلے جائیں تو محمد علی نقوی کہ جو 15-16 سال کی عمر میں یہ بہت بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس میں وہ پاکستان کے نوجوانوں کو اور خصوصاً پڑھے لکھے نوجوانوں کو کسی طرح سے ایک لڑی میں پروئیں. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فکر آئی کہاں سے, ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے یہ سوچنا کہاں سے شروع کیا, بلکہ میں نے کہا ڈاکٹر محمد نقوی تو بعد میں بنیں گے, ابھی وہ محمد علی نقوی ہیں, تو یہ ان کی فکر, یہ انہوں نے سوچا کیسے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب کیونکہ خود نجف سے پڑھے ہوئے تھے امیر حسین نقوی صاحب, اور ان کے پاس نجف سے کافی مہمان اور دوست آتے رہتے تھے, اچھے مبلغ بھی تھے, افریقہ میں بھی رہے, شاید یورپ کا دورہ بھی کیا ان کے والد صاحب نے, بچے بھی ان کے ساتھ ساتھ رہے. تو ایک بہت بڑی شخصیت کہ جو بعد میں صدام نے انہیں سوڈان میں شہید کروایا خرطوم میں, مہدی الحکیم کہتے ہیں کہ فقیہ اور مجتہد کی سطح کی شخصیت تھے. تو مہدی الحکیم صاحب آئے لاہور اور ملاقات ہوئی امیر حسین نقوی صاحب کے دوستوں میں سے تھے, یعنی ڈاکٹر صاحب کے والد کے دوستوں میں سے تھے. وہاں پر انہوں نے اپنے ملک کا ایک مسئلہ بیان کیا, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کے والد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, ایک مسئلہ بیان کیا کہ رشین انقلاب جو کمیونسٹ اور سوشلسٹ انقلاب کہلاتا ہے بہت تیزی سے نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے, بہت تیزی سے نوجوانوں کی فکروں کو تبدیل کر رہا ہے, لوگ شیعہ نوجوان یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگ آہستہ آہستہ سوشلسٹ ہوتے جا رہے ہیں, کمیونسٹ ہوتے جا رہے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ ہم دہریے ہو گئے ہیں. اس طرح کی ایک بات تھی جو چل رہی تھی, اور انہوں نے یہ خطرہ پیش کیا پاکستان کے لیے بہت تیزی سے پاکستان, کیونکہ یقیناً یہ زمانہ بھٹو کے زمانے والا اور اس وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ سرخے ملک میں پرورش پا رہے تھے, اور نیشنلسٹ آرگنائزیشنز جتنی بھی تھیں وہ ساری کی ساری رشیا حمایت میں پل رہی تھیں, اور خود بھٹو کا رجحان پیپلز پارٹی کا رجحان بھی اسی طرف تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے خطرہ محسوس کر لیا, بات کو پک کر لیا اس شخصیت نے, یعنی اتنا اچھا برین تھا یہ فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں ہوتے ہوئے بھی کہ موضوع کو سمجھ لیا انہوں نے کہ بالکل ایسا ہی ہے. اگر خطرہ لاحق ہے پڑھے لکھے لوگوں کو, پوری دنیا کے مومنین کو, تو پاکستان میں بھی ہے, کیونکہ یہاں پر بھی فکری بنیادیں بہت مضبوط نہیں ہیں, نوجوانوں کی خصوصاً فکری بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ پاکستان کے اندر بھی تشیعوں نے اپنی فکری بنیادوں پہ کام نہیں کیا تھا. یہاں پر ابھی ہمارا جو رابطہ تھا کربلا کی بنیاد پہ, اہل بیت علیہ السلام کی بنیاد پہ جو اسلام سے رابطہ تھا, وہ جذباتی بنیادوں پہ تھا, وہ فکری بنیادوں پہ نہیں تھا. تو نوجوان خطرے میں تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو محسوس کیا اور الحمدللہ شیعوں کو 72, 73, 74 نوجوانوں کو لاہور کی سطح پہ پہلے مرحلے میں یونیورسٹیز کو علماء کے ساتھ مربوط کرنے کا کام شروع کیا. بہت بڑی بڑی شخصیات, صفدر حسین نجفی جیسے لوگ الحمدللہ, یا خود مرتضیٰ حسین صدر الفاضل جیسے کیسی شخصیت, علی مصفی صاحب کا بھی نام بعد میں آنا شروع ہو گیا, اور الحمدللہ خود ان کے والد صاحب تھے اس میں, اور ایک صادق نقوی صاحب ہوا کرتے تھے. صادق نقوی صاحب جو دبئی میں رہے اور پھر دبئی میں ان کی رحلت بھی ہوئی. تو یہ 4-5-6 شخصیات ڈاکٹر صاحب باقاعدہ موٹر سائیکل اور سائیکل جو چیز مل جائے پر بٹھا کے انہیں, اور یونیورسٹیز کے انہوں نے چکر لگانا شروع کر دیے, یونٹس بنانا شروع ہو گئے, نوجوانوں کو ایک لڑی میں پرونا شروع کر دیا, اور ان کے ساتھ بہت سارے نوجوان اور بھی شامل ہو گئے. اور یہ سلسلہ الحمدللہ آہستہ آہستہ 76 میں جب پہنچتا ہے تو پھر باقاعدہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے عنوان سے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ پوری تمام پاکستان کی یونیورسٹیز, اور پھر آہستہ آہستہ علاقائی سطح پہ بھی نوجوانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا, اور ایک نظریاتی کام بہت بڑے پیمانے پہ شروع ہوا. یہ ہے آغاز اس شخصیت کا, اور الحمدللہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے ڈاکٹر محمد علی نقوی کہ جو حالات پہلے سے سمجھ لیتا تھا. جو سب سے بڑی خصوصیت ڈاکٹر محمد علی نقوی کی کہ وہ آنے والے حالات کو پہلے سے سمجھ لیا کرتے تھے کہ یہ ہمیں کس طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اسی بنیاد پر وہ اقدام کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر محمد علی شاید ہی پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ ہو جو قومی سطح کا ادارہ ہو اور اس کی تاسیس میں ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب شامل نہ ہوئے ہوں. یعنی خود بعد میں تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ کہ جو بائیں کے پلان تو علماء کا تھا, لیکن اس کو مضبوط کرنا, پورے پاکستان میں پھیلانا, اس کو تنظیم سازی کرنا, ایک آرگنائزیشن کی صورت دے دینا, یہ سارا کام ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کا ہے. پھر آئی او وجود میں آتی ہے, امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, کہ جن کو کہا گیا تھا کہ تربیتی کام آپ نے آئی ایس او کے لیے انجام دینا ہے. اسی طرح سے پھر سیاست میں تحریک جعفریہ یا تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ باقاعدہ اپنے سیاسی موضوعات کے لیے پاکستان کے اندر ایک رول پلے کرے گی. اور اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں تو شہید فاؤنڈیشن ہے, یا خود امامیہ ویلفیئر, یا امامیہ خود جو ایک بڑا اچھا ادارہ بنتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جعفریہ ویلفیئر فنڈ ہے, اس کی بنیاد پر ڈالتے ہیں, جیسے بنیاد پر کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف اویئر کریں لوگوں کو کہ خمسر زکوٰۃ دینا ہے, یا آپ نے جو ہے وہ چیریٹی کے کام کرنے ہیں, بلکہ پوری ملت کو باقاعدہ ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کا میڈیکل کے لیے کام کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا. پھر اس طرح سے ایک امپلائیز کی یونین ہے پوری, جعفریہ امپلائیز یونین, وہ پورے ڈاکٹر صاحب نے اس کی بنیاد رکھی ہے. پھر آہستہ صاحب دیکھیں تو خود جو تشیعوں کو مسائل اور مراحل اس زمانے میں درپیش آنے تھے اور آنے والے تھے مستقبل میں, اس کے لیے پھر باقاعدہ دفاعی شعبے کہ بھائی امام بارگاہ کی حفاظت, امام بارگاہ شخصیات کی حفاظت, مساجد کی حفاظت, جلوسوں کی حفاظت, اس کے لیے اسکاؤٹنگ کا کام کیا, اس کے لیے اچھے بڑے خوبصورت ادارے بنائے پاسبان اسلام کے عنوان سے بھی. اور پھر تو بہرحال آپ جو بھی قومی سطح کا پاکستان کے اندر ادارہ آرگنائزیشن دیکھیں گے تو ڈاکٹر محمد نقوی صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ پہلے نمبر پر آپ کو نظر آئیں گے, یا آگے ہر اول دستے میں نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اس سلسلے کے لیے کام کیا. ہو پہلی خصوصیت میں نے کیا بتائی, ایک بڑی خصوصیت و شخصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ آنے والے حالات کو بھانپ لیتا تھا, سمجھ لیتا تھا. اور اتفاق ہے کہ ابھی جب ہم شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد رہبر معظم کی تقریر دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے, تو وہاں پر بھی یہ جملہ ہمیں سننے کو ملا کہ حاج قاسم جو ہیں وہ اللہ نے یہ صلاحیت ان کو دی تھی کہ وہ بھی آنے والے خطرات کو بھانپ لیتے تھے. رہبر معظم نے تذکرہ بھی کیا کہ داعش جو بعد میں وجود میں آئی, اس طرح کی پیشن گوئیاں پہلے سے کر دی تھیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ اس خطے میں جو ہے یا خود شہید نے جو شہید قاسم نے پیش گوئی کی, اسی طرح کی ڈاکٹر صاحب نے اپنے زمانے پیشن گوئیاں کر دی تھیں کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ خطرات کس کس طرح کے عالم اسلام کو, پاکستان کو اور خصوصاً تشیعوں کو درپیش ہوں گے. تو انہی بنیادوں پر تنظیم سازی اور کام. تو جو دوسرا بڑا کام تھا نا وہ سسٹمز کو اپ گریڈ کرنے کا ہے, یعنی آرگنائزیشنس کو یا تنظیموں کو روکنا نہیں ہے. اب جن شرائط کیا یا جو حالات کا تقاضا تھا اس میں ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے, لیکن اس کو پھر آہستہ آہستہ یہ سے دیکھ کے کہ اب مستقبل میں کچھ چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں, باقاعدہ پھر ان کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں یعنی لوگ شعور کے ساتھ یہ بات سمجھیں کہ اب ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے. مثلا میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں, اور یہ وہ باتیں جو ہیں ہمارے شعور کے زمانے کی, ہم نے خود بھی اپنی کانوں میں یہ باتیں ہمارے موجود تھیں اور سنا تھا, اس زمانے میں ہم بھی تھے, شخصیات کو دیکھا تھا کہ اس طرف جا رہے ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب کا اپڈیٹ یا اپگریڈ کرنا ہے سسٹم کو, جو بھی جو کچھ انہوں نے بنایا تھا. تو اس میں جب بات خود آئی ایس او کے مرحلے میں آتی ہے تو ان کا کہ دیکھیں جب ہم نے یہ وجود دیا تھا اس کو آئی ایس او کو, تو اس وقت تشیعوں کو جو مراحل یا جو مشکلات درپیش تھیں پاکستان کے اندر, اس وقت ضروری تھا کہ نوجوانوں کو اس طرح سے ہم ان کی پرورش کریں. لیکن اب امامیہ کے عنوان سے ایک انقلاب, اتنا بڑا انقلاب ایران میں آ چکا تھا جو کہ ہمارے آرگنائزیشن بننے کے بعد آیا, 1979 میں انقلاب آ رہا ہے, تو اس نے تشیعوں والے جو چھوٹے موٹے خطرات تھے امامیہ کے نام سے جو کام کرنا تھا اس کے مرحلے سے گزار دیا ہم کو. اب انقلاب نے خود تقاضا مختلف ہے, اب تشیع جو ہے وہ پہلے کبھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی, اب نہیں بقا کی جنگ ہے کہ جو آپ امامیہ کے نام سے یا تحریک انحفاظ فقہ جعفریہ کے عنوان سے میدان میں رہیں, بلکہ اب آپ کو اپنے آپ کو زمینی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو عالمی تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو انشاءاللہ فکری تبدیلیاں آ رہی ہیں, اب آپ کو بھی تبدیل ہونا ہے. اور اس کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ کہا کہ اب ہمیں کسی بھی محفل میں امامیہ کے عنوان سے نہیں بیٹھنے کی ضرورت ہے, اب ہمیں آہستہ آہستہ کھلنا ہے. اب یہ امامیہ جو ہے اس کو اسلامیہ, آئی ایس او رہے گی لیکن اسلامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, تاکہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اپنا یعنی وہ رول جو پہلے صرف تشیع کے پلے کر رہے تھے اب آہستہ آہستہ اس کو کھولیں. اب وہ عالم اسلام کا ہر مخلص نوجوان, وہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو, اگر اس کو جہد دینی ہے تو اس کے لیے ہمیں اسلامیہ کے عنوان سے سامنے آنا ہوگا. اور یہی بات شہید حسینی نے بھی کہی کہ میں اب وہ محفلیں جس میں ہم سیاست میں وارد ہو گئے ہیں, سیاست میں باقاعدہ سیاسی پارٹیز کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور مذہبی پارٹیز کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نفاذ فقہ جعفریہ کی بات کرتے, تو پھر ہم نے تحریک جعفریہ کر دیا. تو پھر آہستہ آہستہ پلان تھا کہ اس میں بھی ایک ایسا نام کے جس سے یہ جو ایک فرقہ وارانہ نگاہ لوگ ڈائریکٹ ڈال دیتے ہیں نام کی بنیاد پر, آپ اس سے باہر نکلیں اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پہلے مرحلے میں پاکستانی اور اسلامی اور پھر انشاءاللہ عالمی مراحل کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ ڈاکٹر صاحب کا دوسرا اہم کام تھا کہ وہ الحمدللہ اپ گریڈ کرنے کی بات سسٹم کو کیا کرتے تھے. تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ اس شخصیت کے ساتھ تھا وہ یہ ہے کہ یعنی جس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ واجب ہے, جس بات سمجھتے تھے کہ اس کا وقت آ گیا ہے, جس بات کو سمجھتے تھے کہ بس یہ ہونا چاہیے, تو پھر وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ ایک پوری ٹیم بن جائے, پورے وسائل جمع ہو جائیں, سب مل کے اچھی, وہ الحمدللہ چند لوگوں میں درمیان میں بیٹھ کے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر پہلا قدم خود ہی اٹھا لیا کرتے تھے. یعنی جو ہمارے یہاں ناکامی کی بڑی وجہ ہے نا, اور ہم ادارے نہیں بناتے اور ہم شخصیات جو ہیں وہ بڑی بڑی شخصیات ہونے کے باوجود بھی اور انشاءاللہ صاحب نظریہ ہونے کے ساتھ اور باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم رک گئے ہیں, یعنی ہم آگے نہیں بڑھتے, ہم ادارے بنانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم اپنے اداروں کو اپ گریڈ کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم انیشیٹو لینے والے لوگ نہیں ہیں. تو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم وہ ڈاکٹر مدلی والی صفت اپنے اندر وجود میں نہیں لا پائے. ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا کہ جو کام ضروری ہے ٹھیک ہے, اس کو مطرح کرنا, اس کی پلاننگ کرنا, اس کو لوگوں سے بیان کرنا, لیکن دیکھنا کہ جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو پہلا قدم خود ہی اٹھا دینا, اور اٹھانے کے بعد پھر الحمدللہ چلتا کاروان ایک ہی شخصیت سے, لیکن پھر وہ بنتا چلا جاتا ہے انشاءاللہ, کاروان کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور پھر لوگ اس میں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ تیسری بڑی بات امپورٹنٹ جو ہمیں ان کی ذات میں نظر آتی ہے. چوتھی جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اتنے کاموں کو پھیلانے کے باوجود بھی کہ جو کام انہوں نے اس پاکستان کے اندر پھیلائے, اس کے باوجود بھی اپنی تربیت اور پھر نوجوانوں کی تربیت کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس موضوع سے غافل نہیں ہو رہے, کبھی اس موضوع سے غافل نہیں ہو رہے. مسلسل کوئی نہ کوئی پلان کر رہے ہیں, علماء سے نزدیک کر رہے ہیں, لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں, جو عالم واپس آ رہا ہے اس کو آرگنائزیشنز میں بھیج رہے ہیں, تنظیمی یونٹس کے اندر تربیتی پروگرامز رکھ رہے ہیں, دعائے کمیل کے پروگرامز رکھو, دعائے ندبہ کرو, یعنی جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے نوجوانوں کی تربیت کو ہر حال میں جو ہے نا وہ اپنے ایجنڈے کے اندر, وہ بھی انشاءاللہ پیورٹی کی بنیاد پر, یعنی ترجیحی بنیادوں پر اس ایجنڈے کو لے کے چلو گے, جس میں تربیت سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ تربیت سے غافل نہیں ہوئے, نہ اپنی ذاتی اور شخصی تربیت, بلکہ معاشرہ نوجوان کسی کی تربیت سے کبھی غافل نہیں ہو رہے, مسلسل الحمدللہ ان مراحل کو بھی ساتھ ساتھ طے کر رہے ہیں. جبکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یار یہ تو یعنی جب کام اتنا پھیل گیا ہے تو کس کے پاس وقت ہے کہ وہ سوچے کہ یار نماز شب بھی پڑھنی ہے, کس کے پاس وقت ہے کہ وہ سوچے یار روزانہ کی دعائیں بھی پڑھنی ہیں, کس کے پاس وقت ہے کہ یار یہ جمعرات کو دعائے کمیل کو بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے. لوگ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر محمد علی کام پھیلاتے بھی چلے جا رہے ہیں, لیکن اللہ بہرحال, کیونکہ وہ انسان جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کی جو قدر ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کی ذات میں اور شخصیت میں دیکھنے کو ملی, وہ بہت کم شخصیات کہ اپنا وقت ضائع, ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی وقت ضائع کرتے ہوئے ان کا وقت ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اگر ان کے پاس بیٹھ کے میٹنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میٹنگ تو ہونی ہے نا, گاڑی میں پانچ آدمی آ جاتے ہیں, بس ٹھیک ہے چار پانچ آدمی گاڑی میں بیٹھ جائیں, ہم یہ والی میٹنگ جو ہے نا اس سفر میں اس راستے میں کر لیں گے, ہم جو گھر سے نکلے اور آفس جا رہے ہیں, ہم جو آفس سے نکلے کلینک جا رہے ہیں, ہم جو کلینک نکلے ہاسپٹل جا رہے ہیں, تو یہ جو آدھا گھنٹہ اور بیس منٹ ہیں ہمارے پاس کیوں نہ اسی کے اندر ہم اس کو حل کریں. یعنی وہ اللہ کا بندہ جو ہے نا وہ بالکل ٹائم کو اور پھر برکت دی, اللہ نے ان کے ٹائم میں بہت برکت دی. آپ دیکھیں ان کی جو شہادت ہے وہ 42 سال کی عمر میں انہیں شہادت کا درجہ مل جاتا ہے, لیکن اگر آپ ان کے کاموں کو دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ جیسے کسی نے کوئی 100 سال کی عمر پائی ہے, 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی ہے کہ اتنے کاموں کو پھیلا لیا. نہیں, 42 سال کی عمر میں اس اللہ کے بندے کی کاموں میں اتنی برکت ہے اور وقت میں اتنی برکت ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت متوجہ ہے, ہر وقت اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہے, ہر وقت اپنے موضوعات کو سمجھ رہا ہے, اور ان کی یعنی وہ لمحہ لمحہ جو ہے نا اس میں وہ ہم نے محسوس کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ اسے ضائع نہیں ہونے دے رہا ہے, وہ اسے ہر حال میں جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں, اور یہ وہ احساس ہے جو نوجوانوں میں بھی مسلسل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب کو بئیں کہ آپ یعنی اگر ڈاکٹر صاحب کو پہچاننا چاہیں ان کی گفتگو سے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آ جائے گا کچھ نہ کچھ ڈاکٹر محمد علی سمجھ میں, لیکن ڈاکٹر محمد علی بہت محدود سمجھ میں آئے گا, کیونکہ گفتگو کرنے والا بندہ ہی نہیں ہے وہ. یعنی اتنا بڑا پروگرام قرآن و سنت کانفرنس کا ہوتا ہے اور تشیع پہلی مرتبہ اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہے, اور آپ نے بھی انشاءاللہ اس کو دیکھا, نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا, اس کے پورے انتظام ڈاکٹر محمد علی کے پاس ہیں, ملت تشیع پوری پاکستان سے وہاں جمع ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی سنیں وہاں پہ آ کے تقریر کو تو پتہ چلا وہ ٹینٹ والے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, وہ پانی پلانے والوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, وہ کھانا کھلانے والوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, وہ صحافی آزاد کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, وہ انتظامیہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. یعنی بس یہی 4-5-6 باتیں کہیں تو یہ ان کا عمومی مزاج تھا, وہ زیادہ بولنے والا, زیادہ باتیں کرنے والا, بہت بڑے بڑے بھاری بھاری نظریات اور مفکروں کی طرح بیٹھ کے اور لمبی لمبی تقریریں کرنے والوں میں سے نہیں تھا, وہ ایک پریکٹیکل شخص ہے. وہ اللہ کے بندے کو سمجھنے کے لیے ان کے کاموں کو ہی سمجھنا پڑے گا, اللہ کے بندے کو سمجھنے کے لیے ان کے کیے ہوئے جو کام ہیں انشاءاللہ آپ انہی کی طرف متوجہ رہیے, آپ ان کے کاموں کو دیکھ لیجئے, خود بخود آپ کو علم ہو جائے گا کہ اس بندہ خدا نے یعنی اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ اپنے موضوعات کو جو ہے نا وہ تقریر کے ذریعے سے محفوظ کرانے کے چاہتے ہیں کہ محفوظ ہو جائیں. نہیں نہیں نہیں, وہ جو بھی کام ہے نا وہ قدم اٹھانا ہے, عملی قدم اٹھانا ہے. اور آخری بات جو ہم کریں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کا بھی وقت زیادہ نہ لگے, اور خدا کرے کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ہماری آپ کی دنیاوی اور دنیاوی تو چھوڑ دیجئے اخروی انشاءاللہ زندگی کے لیے مفید ثابت ہو سکیں, وہ یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے نے کبھی بھی اپنے کاموں کے لیے وسائل کی فکر نہیں کی ہے, جو الحمدللہ اس کی ذات کا ایک اور بہت امپورٹنٹ اور خوبصورت پہلو ہے, کبھی بھی وسائل کا منتظر نہیں رہا ہے. یعنی اگر اس نے یہ بات سنی کہ شہید باقر صدر کہیں, شہید باقر صدر بہت بڑا جملہ کہا کہ کبھی بھی انقلاب جو ہے نا وسائل کا محتاج نہیں ہوتا, ہمیشہ وسائل جو ہیں وہ انقلاب کا محتاج ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اگر آپ کام آگے بڑھائیں تو خود بخود وسائل پیچھے آتے ہیں, نہ یہ کہ آپ کام کو منحصر یا ڈپینڈ کرنے لگیں گے, وسائل جمع ہو جائیں گے تو ہم کام کریں گے. ڈاکٹر محمد علی نقوی نے بہت خوبصورت کام کیا, وہ یہ کہ اس اللہ کے بندے نے اتنا بڑا کام اس پاکستان کے اندر نظریاتی بنیادوں پر کیا, اور اتنی آرگنائزیشنز بنا دی اور اتنے ادارے بنا دیے, اور یہ ادارے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن اس میں کبھی بھی اس نے وسائل نہ ہونے کی بنیاد پہ کسی کام کو روکا نہیں. اب اگر آپ یہاں دیکھیں کہ یار ہیں اور بھی شخصیات, بڑے بڑے ادارے بنائے, بڑے بڑے کام کیے ہیں انہوں نے اور ان کے پاس, تو بھائی پہلے انہوں نے وسائل, ان کے پاس وسائل کی بھرمار ہوئی ہے, اور پھر نظریات, پھر یہ کہ آئی ایس یعنی پاکستان کو ڈاکٹر محمد علی اور شہید حسینی نے جگہ پہنچا دیا تھا کہ جو بعد میں انہوں نے استفادہ کیا ہے, جو بعد میں لوگ آئیں انہوں نے ان کی فکری اور نظریاتی بنیادوں سے استفادہ کیا ہے, اور اس کے بعد جو ان کا کیا ہوا معاشرے کا کام تھا ان سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچایا ہے کاموں کو, اگر آگے بڑھایا ہے بھی ہے. لیکن ڈاکٹر محمد نقوی کا مقایسہ پاکستان میں موجود کسی بھی شخصیت سے نہیں کیا جا سکتا, نہ ماضی کی کسی شخصیت سے, اب وہ دنیا میں رہا یا نہیں رہا, یا موجودہ لوگ ہیں. کیا آپ کہیں کہ ڈاکٹر محمد علی سے زیادہ کوئی کام کر گیا ہے, ڈاکٹر محمد علی جیسا کوئی کام کر گیا ہے؟ نہیں, ہمارے پاس ابھی تک اس سطح کی کوئی شخصیت وجود میں نہیں آئی ہے کہ جو الحمدللہ وسائل کے محتاج نہیں ہے, ایک بات کو, ایک فکر کو خمینی بت شکن سے لیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر الحمدللہ جتنا پاکستانی بنا سکتے اس فکر کو کام کیا ہے, اس کے پھر مراحل طے کرنے کے لیے جو اس کے مائل سٹونز ہیں ان کو باقاعدہ پلان کیا ہے اور پھر قدم اٹھا لیا ہے. اور جب قدم اٹھایا ہے تو پھر میں نے کہا کہ شخصی ہوتا تھا لیکن کیسے الحمدللہ پھر کاروان ملتا جاتا تھا اور کیسے کام جو ہیں وہ آگے بڑھتے جاتے تھے. تو خدا کا شکر ہے, خدا نے توفیق دی ہم کو بھی کہ اس شخصیت کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوئے. میں سمجھتا ہوں فی الحال اتنا ہی کافی ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی کسی اور موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.